نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسنت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین. سورہ نساء کی جو پہلی تین آیتیں ہیں ان میں سے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ایک طرف تو عام معاشرتی آداب سے بھی ہے. اگر نگاہوں کو ان کے الفاظ پر مرکوز کیا جائے تو اس میں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں معاشرتی، لیکن اگر سیاق و سباق کلام پیش نظر ہو تو یہاں بھی در حقیقت منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. پہلے یہ کہ اس کو ہم جو اس کے الفاظ جو ہیں ان کے، اس کے حوالے سے وہ معاشرتی عادات کیا ہے انہیں سمجھ لیں. من یشفع شفاعت حسنت یقل له نصیب منها، جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے اچھی سفارش تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. شفع کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا، شفع. اب ایک آدمی ہے، اس کی ایک درخواست ہے، وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی شخص کے پاس جاتا ہے، وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی سفارش کرتا ہے کہ یہ واقعی تن یہ شخص جو ہے اپنے موقف میں جو کچھ بیان کر رہا ہے صحیح ہے، لہذا اس کے بارے میں آپ نرمی سے معاملہ کریں یا غور کریں. تو یہ شفاعت حسنہ ہے اگر یہ حق کی بات ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے تمام چیزوں کے بارے میں بھی عام ہو جائے گا. ایک ہے حق کی تائید کرنا، حق کی نصرت کرنا، لوگوں کو حق کی تائید اور نصرت کے لیے آمادہ کرنا، یہ بھی شفاعت ہے. اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ فلاں شخص کی مغفرت فرما دے، یہ بھی شفاعت ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی جو غرض ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اس میں ہم اپنی بھی طرف سے ایک سفارش داخل کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کی جو ہے مغفرت فرما دے. تو من یشفع شفاعت حسنت یکن لہو کفل منہا، اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا، یعنی نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اچھی بات ہے جس میں کہ آپ نے اپنی تائید کو شامل کیا ہے یا اپنی سفارش کو شامل کیا ہے، تو اس نیکی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا. چنانچہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری اس موضوع پر جو کہ بہت ہی جامع ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ. حضور نے فرمایا جو شخص خیر پر رہنمائی کرتا ہے، خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اسے اس خیر کے کام کرنے والے جتنا ثواب اس کو بھی ملے گا. اور بعض روایات میں آیا کہ بغیر یتقص من اجرہ شیء، جو شخص اس خیر پر عمل کر رہا ہے اس کا اجر تو ہے ہی ہے، وہ تو اس کو ملتا ہے، لیکن جس شخص کی ترغیب سے وہ اس خیر پر آبادہ ہوا ہے اسے بھی اس کے برابر اجر مل جائے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، جیسے وہ فاعل ہے خیر کے کام کا کرنے والا، تو جو اس کو اجر و ثواب اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ اس شخص کو بھی ملے گا کہ جس نے اسے اس اچھے کام پر خیر پر آبادہ کیا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. اور جو شخص بھی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، تائید کرتا ہے کسی بری بات میں، غلط کام میں، ناحق، کوئی حقیقت میں مجرم ہے اسے بچانا چاہتا ہے، کوئی ناحق جو ہے کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کی سفارش لے کر چلا گیا ہے، اسی طریقے سے کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا کی جا رہی ہے، یہ شفاعت سیئہ ہے، یہ سفارش، یہ تائید، یہ نصرت جو ہے بدی کی ہے. تو یکن لہو کفل منہا، تو جو یہ سفارش کرنے والا ہے، تائید کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے، اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اس بدی میں سے، اس برائی میں سے، اس شر میں سے، اس برے کام میں سے کہ جو شخص کرنا چاہتا ہے جس کی کہ وہ سفارش کر رہا ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اسے اختیار حاصل ہے، وہ ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کی شفاعت حسنہ ہے اور کس کی شفاعت سیئہ معلوم ہے، اور اسی کے مطابق وہ ہر شخص کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کرے گا. یہ گویا کہ آداب معاشرت سے بھی اس کا تعلق ہوا، جیسا کہ ابھی میں بعد میں واضح کروں گا. خاص اس کا جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کا تعلق منافقین سے ہے. دوسری بات جس کے یہاں آداب معاشرت میں سے تعلیم کی جا رہی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، یہ تحیہ جو ہے حیات سے بنا ہے، عربی میں حیاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے. یہ ہمارے یہاں سرائکی میں بھی اور پوٹھواری لینگویج میں بھی حیاتی ہوئے یا حیاتی ہوئی، یہ مختلف جو ہے لہجوں کے اندر، تو یہ بالکل وہ عربی جو ہے ان کا پرانا معاملہ، کیونکہ اس علاقے میں عربی تہذیب کے اثرات ہیں. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ انہی علاقوں تک آئے تھے تو یہاں پر کچھ عرب پھر آباد بھی ہوئے، اس پہلو سے یہاں وہ عربی تہذیب کے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں. تو یہ جو ہے اذا حییتم، یہ اصل میں ہر دعا کے لیے ہو جائے گا، حیاکم اللہ کے ساتھ خاص نہیں رہے گا. جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، اور اب جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر جب آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو گریٹنگ ہے، جو ایک دوسرے کے لیے دعا ہے وہ السلام علیکم ہے، آپ کے لیے سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. تو فیضا ہوئی تم بتحیت، تمہیں کوئی دعا دی جائے، فحیو باحسن منہا، تو اب تم بھی جواب دو، دعا دو اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر، اور ادوہا، یا کم سے کم اسے لوٹا تو دو. اب اس پر عمل اس طور سے ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم، تو اب یہ کمتر تو یہ ہے کہ وعلیکم السلام جو ہم کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں اکثر و بیشتر، یہ کمتر درجہ ہے. اس سے برتر درجہ یہ ہے کہ آپ اضافہ کریں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم سے کم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب آپ نے اضافہ کر دیا. اس شخص نے کہا کہ السلام علیکم، آپ نے جو اس کا جواب دیا ہے اس میں اضافہ کیا، تو فرمایا فحیوا بأحسن منها، اس سے بہتر دعا تم دو، اور ردوها، یا کم سے کم اسے لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقینا اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. کس شخص نے کیا کیا ہے، کس نے جواب دیا ہے برابر کا، کس نے جواب دیا زیادہ، یہ چیزیں بھی اللہ کے ہاں حساب کتاب میں درج ہو رہی ہیں، اور ان چیزوں کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ تمہیں ملے گا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی معبود واحد ہے، وہی معبود برحق ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے. لیکن یہاں الہ ہے، یا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں الہ لام کے لیے آ رہا ہے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے تمہیں جمع کرے گا. بعض لوگوں نے اس کو مفہوم لیا ہے کہ تمہیں کشا کشا لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف، کیونکہ الہ آ گیا ہے تو جیسے کسی کو ریوڑ کی طرح ہانک کر لے جایا جا رہا ہو، اس طریقے سے لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ جمع کرے گا اور لے جائے گا تم سب کو، الہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ اٹل ہے، وہ یقینی ہے، وہ تو آ کر رہنی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور وہ شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سے بڑھ کر سچا ہو اپنی بات میں. من أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون اپنی باتوں میں، اپنے وعدوں میں، اپنی وعیدوں میں اللہ سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے. تو یہ تین آیات جو ہے میں نے عرض کیا کہ ان میں اصل میں ایک رخ جو ہے وہ عام معاشرتی آداب کی طرف ہے، لیکن دوسرا رخ اس کا جس موضوع کی طرف ہے، اس کے لیے میں پہلے چاہوں گا کہ آپ سورہ انفال کی ایک آیت کا مطالعہ کر لیں، تبھی یہ بات پورے طریقے سے واضح ہو سکے گی. دیکھیے، اگرچہ مصحف کی ترتیب میں یہ سورہ انفال جو ہے وہ نویں اور دسویں پارے میں آ رہی ہے، لیکن جو زمانہ نزول ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نساء سے بہت پہلے ہے. لیکن سورہ انفال نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد، غزوہ بدر سن دو میں ہو رہا ہے، سن دو ہجری میں، اس کے فوراً بعد یہ سورہ انفال جو ہے، بلکہ اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک چیپٹر ہے جو غزوہ بدر سے متعلق ہے. اس میں ایک قانون آ چکا تھا، بیان کیا جا چکا تھا. اصل میں اب اس کا جو اطلاق ہو رہا ہے، یوں سمجھئے کہ تقریباً تین چار سال کے بعد اس مسئلے نے جتنی گمبھیرتا اختیار کر لی ہے، جتنا وہ پروفاؤنڈ ہو گیا ہے، وہ ہم سورہ نساء کی آیت سے سمجھیں گے. سورہ انفال کی آیت یہ ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ یقیناً ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، غمخوار. یعنی اس وقت جو ہے یہ مسلم معاشرہ دو حصوں میں منقسم کیا گیا، ایک مہاجرین جو مکے سے آئے تھے اور ایک انصار جو مدینے میں پہلے سے مقیم تھے. لہذا مہاجرین کے لیے تو آیا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور یہ بات نوٹ کر دیجئے، اس سے پہلے بار بار آ چکی ہے کہ غزوہ بدر سے قبل جو آٹھ مہمیں حضور نے مشرکین مکہ کے خلاف بھیجی ہیں، جن میں سے چار میں آپ بھی شریک ہوئے ہیں، تو چار سرایا اور چار غزوات، ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا گیا، وہ پیورلی مہاجر فنومنن تھا. گویا کہ مہاجرین نے تو مدینے آ کر چھ مہینے کے بعد ہی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا تھا، جبکہ یہ بات جو ہے انصار کے اوپر ابھی لازم نہیں کی گئی تھی. لہذا اس وقت تک ان دونوں کو علیحدہ رکھا گیا کہ ایک رتبہ ہے جو برتر ہے، جو اعلیٰ ہے، وہ تو ہے ان کا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پھر ہجرت کی ہے اور پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ، وہ نذیر آبا و نسل، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جگہ دی، اپنے ہاں اکوموڈیٹ کیا، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنے دکانیں تقسیم کر دیے، اپنے جو ہے بھائی چارے کار مواخات باہمی کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا کی پوری تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، آواؤں و نسل اور مدد کی ہوگی، اولائے کا بعض ہوں اولیاء بعض، یہ رشتہ ولایت باہمی ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخوار بھی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار اور ناصر بھی ہیں، یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک بڑا پروفاؤنڈ رشتہ ہے ولایت باہمی جس کو کہا جاتا ہے. اب آ رہی ہے اصل بات جس کے لیے یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتى یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ اب ہجرت فرض تھی. میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک ہجرت حبشہ ہوئی تھی سن 5-6 نبوی میں، یعنی آغاز وحی کے 5 سال بعد 6 سال بعد، وہ والنٹری تھی، اس کا کوئی حکم نہیں تھا کہ سب مسلمان ہجرت کر جائیں حبشہ، بلکہ وہ ایک رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے یہاں کی پرسیکیوشن اور یہاں کا ٹارچر اور یہاں کی تکالیف برداشت نہیں ہو پا رہی ہے ان کے لیے رعایت ہے، وہ چاہے تو مکے کو چھوڑ کر اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. لیکن مدینہ کی ہجرت جو ہے یہ فرض تھی، کیونکہ اب تو وہ اگلا مرحلہ آنے والا تھا کہ کفر کے خلاف، اور بلکہ جنہیں کہا سورہ توبہ میں ائمت الکفر، جو کفر کے امام تھے قریش، جو ان کے لیڈر تھے، اب ان کے خلاف اقدام ہونا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف اقدام ہونا ہے تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں، چاہے وہ مکے میں ہے چاہے وہ اور دوسرے قبیلوں میں ہے، کوئی شخص جو ہے کسی قبیلے کے اندر ایمان لے آیا ہے ابھی اپنے قبیلے کے اندر ہی رہتا ہے، کوئی شخص کسی اور علاقے کا ایمان لے آیا ہے لیکن ابھی تک وہ اپنے علاقے کے اندر مقیم تھا، اب ان سب کے لیے ہجرت فرض کر دی گئی، تاکہ جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے، جتنی بھی اویلیبل نفری موجود ہے اہل ایمان کی، وہ اس برکت پر جمع ہو جائے، تاکہ اب جو اقدام کرنا ہے مکہ کے خلاف اور قریش مکہ کے خلاف وہ پوری قوت کے ساتھ کیا جا سکے. لہذا ہجرت مدینہ جو ہے وہ والنٹری نہیں تھی بلکہ فرض تھی. جنہوں نے وہ ہجرت نہیں کی، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا، کوئی ہمدردی کا، کوئی مدد کا، کوئی نصرت کا، کوئی تائید کا رشتہ نہیں ہے. وہ سارے رشتے انہوں نے ہجرت نہ کر کے، وہ سارے رشتے جو ہو سکتے تھے ان کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر، وہ سب انہوں نے منقطع کر دیے، جبکہ انہوں نے یا تو اپنی جائیداد کو ترجیح دی ہے یا اپنے اس قبیلے کو ترجیح دی ہے، قبائلی عصبیت ان کے راستے کے اندر آڑے آ گئی ہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، یا جو بھی اپنے رشتہ دار ہے، قنبہ ہے، قبیلہ ہے، وہ اگر کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، وہ آڑے آ رہی ہیں، وہ انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہی. تو ان میں سے کوئی بھی فیکٹر ہے تو گویا کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایمان میں صادق نہیں ہے، سچے نہیں ہیں. اسی کو سورہ نساء میں پھر کہا گیا نفاق، کہ اب یہ نفاق کی شکل ہے. اگر یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں اور مکے میں مقیم ہیں اور یہاں ہجرت کر کے آنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے اپنے مشرق قبائل کے اندر جو ہے وہیں پر رہائش پذیر ہیں، ہجرت کر کے مدینے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ در حقیقت ثبوت دے چکے ہیں اس بات کا کہ وہ منافق ہیں. تو فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتى یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا، حمایت کا، نصرت کا، مدد کا کوئی تعلق نہیں. وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر وہ تم سے مدد طلب کرے، فرض کیجئے انہیں جکڑ دیا گیا ہے، انہیں مجبور کر دیا گیا ہے، انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہے ان کے قبیلے کے لوگ یا ان کی بستی کے لوگ، کوئی ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں، اور وہ اب تم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں آ کر یہاں سے کسی طریقے سے ان جکڑ بندیوں سے نجات دلواؤ تاکہ ہم بھی ہجرت کر سکیں. فَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ اس دین کے معاملے میں تم اس سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا. کیونکہ اگر کوئی خارجی، ایک تو ہے داخلی اسباب، اپنے قبیلے کی محبت، اپنی بستی کی محبت، جہاں آبا و اجداد دفن ہیں، یا اپنی جائیداد کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، یہ تو داخلی عناصر ہیں. اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے خود اپنے فیصلے کے تحت ہجرت نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ان کے قبیلوں کی طرف سے ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے اور اس معاملے میں وہ تم سے مددگار ہو، وَإِنِسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں یہ مدد تم اس قبیلے کے خلاف نہیں کر سکتے جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہو. اب یہ تھرڈ ڈائمینشن ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، کیونکہ قبائلی معاشرہ تھا، اب ایک قبیلے کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، صلح کا معاہدہ ہو گیا ہے، اسی قبیلے کے کچھ لوگ یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ مدد کر کے لیے طالب ہے کہ مسلمانوں میری مدد کرو تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں، تو ان کے خلاف آپ مدد نہیں کر سکتے، ان کے اپنے اس قبیلے کے خلاف کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے. اسی کے معاہدہ جو ہے اس کی سینکٹیٹی وہ اس کی برقرار رہے گی اور اسے توڑنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب یہ پورا پس منظر، اب یہ سن دو کی بات ہے، اب یہاں بات آ رہی ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں منقسم ہو گئے، اللہ نے تو ان کو عہدہ کر دیا، واپس پلٹا دیا ان کے کرتوتوں کے سبب. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دیں ان کو کہ جن کی ضلالت اور گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے؟ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جو جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر سخت ہو جائے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. معلوم ہوا یہ مسئلہ اب یہاں چل رہا ہے منافقین کے عنوان کے تحت. میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 126 تک چاہے بظاہر آیت جو ہے اپنے ظاہری الفاظ سے ایک مختلف موضوع پر نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا رشتہ تعلق جو ہے، اور اسی کو میں نے بارہا واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اندر ایک جو ہے ہر آیت وہ ایک موتی ہے اپنی جگہ پر، علم کا، حکمت کا، ہدایت کا موتی ہے، لیکن انہیں ان موتیوں کو پرو دیا گیا ہے. جیسے ہار میں آپ موتی پروتے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس پروئے جانے سے کس موتی کے بعد کون سا آ رہا ہے، اس کے بعد کون سا آ رہا ہے، تو اس ربط اور تعلق سے ایک اور ڈائمینشن، جو ایک اور یوں سمجھیے کہ ایک حاصل ہوتی ہے انسان کو رہنمائی کے لیے اور حکمت و ہدایت کے اخذ کرنے کے لیے ایک بعد ثانی حاصل ہو جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں بظاہر ان کا تعلق آداب معاشرت سے، شفاعت حسنہ، شفاعت سیئہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں، الفاظ عام ہیں، ہر معاشرے میں معاملہ ہوتا ہے، کہیں کسی مجرم کی کوئی پشت پناہی کرتے ہوئے سفارش کرنے کو پہنچ جاتا ہے، کہیں کوئی واقعی حقدار ہے اس کی سفارش کے لیے آدمی پہنچتا ہے، تو شفاعت سیئہ ہے تو انسان کو اس کے گناہ میں سے حصہ مل جائے گا، اور شفاعت حسنہ ہے تو اس کی نیکی میں سے اس کے ادب میں سے حصہ مل جائے گا. اسی طرح معاشرے کے اندر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو پھر یہ کہ تم آگے بڑھ کر اس سے زیادہ جواب دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہ ورنہ کم سے کم واپس تو لوٹ رہا ہوں وعلیکم السلام. وہ تکبر کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے بس سر کے خم سے جواب دے دیا، کوئی اگر اکنالج کر لیا ہم نے تمہارا سلام قبول کیا جواب نہیں دیتے، کوئی اگر ملازم ہے وہ افسر کو سلام کر رہا ہے افسر کے پیشان کے خلاف ہے کہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کہنا بھی اس کی شان کے خلاف ہے، کہاں وہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کہاں کرے گا، نہیں تم پر لازم ہے فحیو، تم ان کو پھر دعا دو بے حسن منہا اور ادوا، یا تو اس سے بھی بہتر اور بڑھ کر اور یا کم سے کم اس کو لوٹاؤ، اس میں کوئی فخر اور کوئی تمہاری انانیت اور کوئی تمہارا جو احساس برتری ہے وہ مانے نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ جس سلسلے میں جس دور میں پروئی ہوئی یہ آیتیں آئی ہیں تو اس کا تعلق ہے منافقین سے. منافقین کے بارے میں ظاہر بات ہے مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، ایک گروہ جو اپنی ان قبائلی تعلق کی وجہ سے یا رشتہ داریوں کی وجہ سے کہتا تھا حضور سے کہ حضور ان کے معاملے میں نرمی کیجئے، ذرا سی کمزوری کا ظہور ہوا ہے آپ ان کو نظر انداز کریں یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی اقدام ان کے خلاف نہ کیجئے. دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض کی ہے اگر نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے ان کے خلاف جو ہے اقدام ہونا چاہیے. تو یہ دو آراء میں بٹ گئے مسلمان. فما لکم فی المنافقین، فل سے مراد ہے کہ ان منافقین کے بارے میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اسی لیے میں نے وہ آیت سورہ انفال کی پہلے آپ کو سنا دی ہے کہ یہاں منافقین جو میں نے شروع میں سمجھتی ہے آیت نمبر 60 سے جب شروع ہوا تھا یہ مضمون تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں نفاق کا آ رہا ہے تین عنوانات سے. پہلا عنوان کیا تھا کہ ان پر رسول کی اطاعت بہت بھاری ہے، یہ کہتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اپنی منمانی کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ کچھ زیادہ ہی ایمبیشس ہو گئے ہیں، انہوں نے زیادہ ایڈونچرس انداز اختیار کر لیا ہے، قریش کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دی ہے ریشہ دوانی، جس سے ظاہر بات ہے قریش جو ہے پھر حملہ آور ہوں گے. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں، ابھی قرآن میں تو اس کا حکم آیا ہی نہیں، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. تو اور اطاعت جو ہے اپنے مقدمات وغیرہ بھی حضور کی عدالت میں نہیں لانا چاہتے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے معاملے میں کمی ہے خرابی ہے، حق جو ہے دوسری شخص کے پاس ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس میں جاؤں گا وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. تو کہتے چلو یہود کے جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، وہ بڑی شریعت ان کے پاس ہے، عوام پر فیصلہ کرائیں گے. تو پہلا موضوع یہ تھا کہ تمہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے درمیان پیدا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس کو قبول کریں، سرے تسلیم خم کر دیں جیسے کہ سرے تسلیم خم کرنے کا حق ہے. دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، اگر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو چاہے آپ کا فیصلہ مان لیا قبول کر لیا، لیکن یہ مومن نہیں ہے. یہ معاملہ حضور کے سوا اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. حضرت ابو بکر کے کسی فیصلے کے بارے میں آپ کے دل میں تنگی ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے. مثلا حضرت عمر کی رائے جب حضرت ابو بکر نے رد کر دی کہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ مانعین زکات جو ہے زکات کا انکار کرنے والے ان کے خلاف جو ہے قتال نہ کیا جائے. مسئلہ کو دیکھیے، تین تین محاذ نہیں کھول دینے چاہیے. حضرت ابو بکر نے بات رد کر دی تو ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ لازمن ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہوا ہو کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی حضرت ابو بکر. تو کسی اور شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اطاعت تو کرنی پڑے گی، لیکن دل میں اگر یہ احساس ہو کہ بات صحیح نہیں ہوئی تو اس میں کوئی ایمان کی نفی نہیں. لیکن حضور کے ساتھ معاملہ یہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اچھا دوسری بات جو تھی وہ جنگ تھی، وہ بڑی بھاری تھی، لہذا وہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے یہ اگر جنگ میں نہیں جاتے ہیں تو یقیناً ان کے ایمان کی نفی. اب تیسری بات یہ ہجرت کی تھی جس کا کہ آج شروع ہو رہا ہے ان آیات کے ساتھ تذکرہ. فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا ہو گیا تمہیں، تم ان منافقین کے معاملے میں، وہ منافقین جو اس بنا پر منافق قرار پائے ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، فئتین تم دو گروہوں میں بٹ گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے تو انہیں اوندھا کر دیا، لوٹا دیا، وہ ایمان کی طرف آئے تو تھے لیکن اللہ نے تو انہیں پلٹا دیا ہے کفر کی طرف، بما کسبوا بسبب ان کے کرتوت کے، انہوں نے جب ہجرت نہیں کی، انہوں نے جو اپنے قبائلی رشتوں کو مقدم رکھا، انہوں نے جب اپنے دنیاوی مصلحتوں کو زیادہ مقدم رکھا، جنہوں نے اپنی جائیداد کی محبت کو زیادہ جو ہے مقدم رکھا، تو وہ تو گویا کہ وہ ارتکاب کر چکے، جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کے سبب ان کو اللہ نے لوٹا دیا ہے. یہاں سورہ توبہ کی وہ آیت یاد کر لی جو بارہا آئی ہے ہمارے ہاں، کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اے مسلمانوں، ایمان کے دعوے داروں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور اپنے شوہر یا مردوں کے لیے بیویاں اور اپنے کنبے قبیلے کے لوگ اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیا ہے اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے جمایا ہے اور اس کے اب کساد کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیا، حویلیاں جو بنائی ہیں، جو بہت عمدہ تم نے اپنے لیے مکانات بنائے ہیں اور سجائے ہیں، اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفاع ہو جاؤ، بیٹھو ادھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا کہ انہوں نے ترجیح دی ہے ان آٹھ میں سے کسی چیز کو، اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر، اللہ کے دین کی محبت پر، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر، ان آٹھ چیزوں میں سے کسی کو ترجیح دی ہے، تو اپنے اس فعل کی بنیاد پر اللہ انہیں لوٹا چکا ہے، وہ کفر کے اندر جا چکے ہیں، لیکن کفر معنوی، وہ کفر جو ہے قانونی نہیں ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من ضل اللہ، کیا تمہارا خیال ہے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور ذرا اس طرح نہ کیجئے، اگر میرا اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق ہے، کوئی شخص مہاجر ہے مکے سے مدینے میں آ گیا ہے، رشتہ دار وہاں ہے، لیکن رشتہ داروں کی محبت جو ہے اس کے بنا پر اب یہ شفاعت کر رہے ہیں، شفاعت یہاں پر اس بانی میں سمجھ لیجئے، ان مہاجرین کی شفاعت کر رہا ہے وہ گروہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اقدام نہ ہو، یا ان کے معاملے میں نرمی کی جائے، ان کے بارے میں اتنا سخت ورڈکٹ کہ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تمہارا کوئی تعلق جو ہے محبت کا، حمایت کا، اور نصرت کا، اور تائید کا ان کے ساتھ قائم نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ اتنی سختی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق رکھ رہا ہوں، دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ان کے دل بھی آمادہ ہو جائیں گے اور وہ آ جائیں گے، ہجرت کر لیں گے۔ اتریدون ان تهدوا من ضل اللہ، سوچو تم چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر چکا، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی جو ہے مہر سخت ہو گئی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جو بھی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یا گمراہ قرار دے دے، یا جس کی گمراہی پر اپنی مہر تصدیق سب کر دے، پھر تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، وہاں سے نجات کی کوئی شکل اب نہیں ہے۔ وَتُو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کفر کیا۔ وہ کہتے ہوں گے بھائی واپس آ جاؤ، تمہارا گھر یہاں ہے، قبیلہ یہاں ہے، قربہ یہاں ہے، تمہاری جائیداد یہاں ہے، یہ سب تمہاری چیزیں جو ہے ضبط ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہے، آؤ واپس آ جاؤ۔ ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، وہ تو چاہیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کیا، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو تم ہر کے ظلم سے کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا ہمدرد، اپنا غمخوار، اور اپنا ساتھی، اور اس کی مدد اور تائید پر اپنے تندر میں کوئی آمادگی نہ پاؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ وہ اپنے صدق ایمان کا ثبوت فراہم کر دیں ہجرت کے ذریعے سے۔ وہی بات جو کہ سورہ انفال میں آ چکی تھی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو فرمایا ولا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم، اب اگر وہ پیٹھ موڑے، روح گردانی کرے اور ہجرت پر آمادہ نہ ہو، تو اب یہاں پہ محظوظ سمجھیے کہ اگر ان کے قبیلوں کے خلاف کوئی تمہارا اقدام ہو، تم جنگ کرو، تو اس کے میں، اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت کرو، انہیں شمار کرو کفار کے ساتھ، تو انہیں قتل کرو، فخذوهم فَإِن تَوَلَّوْا، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ہرگز ان میں سے کسی کو اپنا حلیف نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ، اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ سخت ترین آیت ہے، ایسی آیت جو ہے منافقین مدینہ کے بارے میں نہیں آئی ہے، وہ منافق جو مدینہ کے اندر تھے، لیکن یہ منافق جو اس بنا پر منافق اور کافر قرار دیے گئے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس کی استطاعت رکھتے ہوئے، آگے آ جائے گا کہ اس تمام معاملے میں وہ لوگ مستثنی ہیں جو بہت بوڑھے ہیں، سفر کی ان کے اندر قوت نہیں ہے، یا خواتین ہیں جو ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں راستہ جو ہے دکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ تو ہو جائے گی اس سے مستثنی، لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو ہجرت کی، پھر ہجرت کرے، تو وہ گویا کہ معنوی طور پر اب وہ کافروں کے درجے میں ہے، اب وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ایمان کی صداقت کا اب ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ شواہد موجود نہیں ہے، لہذا وہ اپنے کافر قبیلوں کے ساتھ ہی شمار کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ان کے کافر اور مشرک قبیلوں کے ساتھ ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب یہاں بھی استثناء وہی ہے جو سورہ انفال کی آیت میں میں نے آپ کو دکھایا، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایک ایسے قبیلے سے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی قول و قرار ہے، میثاق ہے، معاہدہ ہے۔ اب اگر وہ ان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام تم نہیں کرو گے، وہ اپنے ان قبیلوں کے ساتھ ہی ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، اور اگر قبیلہ جو ہے وہ مشرکین کا وہ کافر ہے، دشمن ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو وہ بھی شمار کیے جائیں گے اپنی قوم کے ساتھ ہی۔ یہ کچھ اور میں نے جیسا عرض کیا نا کہ پس منظر میں جب تک آپ یہ پیش نظر نہ رکھیں کہ ایک تو یہ کہ قبائلی علاقہ ہے اور وہ قبائلی تعلقات وہاں فیصلہ کن تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہجرت ہے، اصل میں عام طور پر اس سے بالکل واقف نہیں ہے کہ ہجرت نہ کرنا اس کی طاقت رکھنے کے باوجود یہ بھی نفاق کی ایک اہم علامت قرار دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو کھلے الفاظ میں یہاں پر منافق قرار دیا جا رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہو، ایک ایسے قوم سے ہو، ایک ایسے گروہ سے ہو کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی میثاق ہے، معاہدہ ہے۔ او جاؤوکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اسی طرح مستثنا ہوں گے اس حکم سے، فخذوہم واقتلوہم حیث وجدتموہم، یہ جو سخت حکم ہے جو عام مشرکین عرب کے بارے میں بھی سن 9 ہجری میں جا کر آیا ہے، یہ سن 5 یا 6 کے اندر، یہ سورہ نساء جو ہے سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، تو وہ منافقین کہ جن کے نفاق کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں یہ سخت ترین الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں یہ سن 5 یا 6 میں آ رہے ہیں۔ تو فرمایا دوسرے مستثنا کون ہو گئے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم، ان کے سینے عاجز آ گئے ہیں، یعنی وہ بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اپنے قوت ارادی کے ضعف کے باعث وہ ان یقاتلوکم نہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ کریں، اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں، او یقاتلوا قومہم، اور ان میں اتنا بھی دم نہیں ہے، اتنا دم خط بھی نہیں ہے، اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی قوم کے برعکس کھڑے ہو جائیں اور اپنے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف جنگ کریں۔ یہ دونوں صورتیں ان کے لیے ممکن نہیں ہیں، وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس معاملے میں نرمی کیجیے، اور ہم جو ہے نہ تو اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہوئے، اور نہ اب آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اپنی قوم کے خلاف، اور نہ آپ کے خلاف ہم آ کے اقدام کریں گے اپنی قوم کے ساتھ مل کر۔ تو فرمایا ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، یہ جو مستثنا کیے گئے ہیں یہ کس وجہ سے، اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی تمہارے اوپر جری کر دیتا، دلیر کر دیتا، مسلط کر دیتا، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ کر تم سے جنگ کرتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اب اگر انہوں نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ نرمی برتو، فلا قاتلوکم، تو پھر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر۔ اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ آپ کے ساتھ مل کر قبیلے کے خلاف لڑیں گے نہ قبیلے کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کریں گے، تو انہیں بھی مستثنا کر دو، علیحدہ رکھو۔ فإن اعتزلوکم، تو اگر وہ تم سے دور رہتے ہیں، یعنی تمہارے خلاف میدان جنگ میں نہیں آتے، اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر نہیں جنگ کرتے تمہارے خلاف، فلم یقاتلوکم، اور نہیں قتال کرتے تمہارے خلاف، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ تمہاری طرف پیش کر رہے ہیں سلامتی، السلام علیکم کہنا بھی ایک طرح کی سلامتی پیش کرنا ہے، اور یہ اصل میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ اور سلامہ کو اگر ہم لفظی معنی میں لے یعنی امن، کہ وہ پیش کر رہے ہیں امن کہ ہم نہیں جنگ کریں گے آپ کے خلاف اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر، تو اب انہوں نے اگر اتنا بھی کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کا جو صورت حال ہے اس میں یہ چیز بھی ہمارے لیے گویا کہ ایک بالواسطہ مدد ہو گئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شریک ہو کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کر رہے۔ فیلے تذروف، پھر اگر وہ تم سے الگ رہے یعنی تمہیں چھوڑے رکھے اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے، وہ القول السلم، اور تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلامتی پیش کرے، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالی نے تم لوگوں کو کوئی راستہ یا کوئی اجازت عطا نہیں کی ہے کہ تم انہیں قتل کرو۔ اس لیے کہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا اس وقت کے پس منظر میں کہ جس کو آپ کافر قرار دے دیں اسے قتل کر کے اس کا سارا مال، اس کی ساری ملکیت آپ کی ہو گئی، مال غنیمت ہو گیا، تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش رہتی تھی کرو قتل ان کو، اور ان کا سارا مال جو ہے کیا وہ تمہارے غنیمت میں مل جائے گا. فرمایا نہیں, کیونکہ ان لوگوں نے ایک نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور اس کی بنا پر اللہ نے ان کی طاقت تمہارے اوپر استعمال ہونے کا موقع ختم کر دیا, تمہارے خلاف استعمال ہونے کا, تو پھر ان کے ساتھ نرمی کرو. اللہ نے ان کے خلاف تمہیں کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرو. ستجدون آخرین, اور تم ان قریب پاؤ گے ایک اور گروہ بھی ہوگا, کچھ اور لوگ بھی ہوں گے, یریدون یامنوکم ویامنو قومہم, جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تم سے بھی چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں, مسلمان بھی ہمارے خلاف اقدام نہ کریں, ویامنو قومہم, اور اپنے قوم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہماری قوم کو اقدام نہ کرے. لیکن حال کیا ہے, کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا, جب کبھی بھی لوٹائے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف, امتحان اور آزمائش کا وقت آ گیا, ان کے قبیلے کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے, اور فرض کیجئے وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ جو اب دب رہا ہے, تو چلو مل جاؤ اپنے قبیلے کے ساتھ تاکہ فتح کی جو بھی بوٹی ہاتھ آئے گی اور جو بھی مال جو ہمیں ملے گا, دولت ملے گی, اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے. تو گویا کہ ان کا نفاق ایسے موقع پر ان کو میدان میں لے آتا ہے مسلمانوں کے خلاف, حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی. ستجدون آخرین, اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو کچھ اس وقت جہاد اور قتال ہو رہا تھا اور جو کشاکش ہو رہی تھی حق و باطل کے مابین, اور پھر یہ کہ وہ جو قبائلی معاشرہ تھا اس کے درمیان جو بندھن بندھے ہوئے تھے لوگوں کے, ان سب کا ایک اگر پس منظر ذہن میں موجود نہ ہو تو یہ آیتیں جو ہیں ان کی صحیح گہرائی کے اندر ان کی تعویل تک پہنچنا بہت مشکل ہے. ستجدون آخرین یریدون, اور تم پاؤ گے کچھ اور وہ لوگوں کو جو چاہتے ہیں, ایامنو کو امنا یامنو کے معنی امن میں ہونا, ایامنو کو تم سے بھی امن میں رہے, وہ یامنو قومہم اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہے, کلما ردوا الی الفتنۃ, لیکن جب بھی کوئی آزمائش کا موقع آ جاتا ہے, ان کے ایمان کی یا ان کی سچائی کی کوئی موقع آ جاتا ہے, ار کے صوفیاء اس میں وہ عہدے گر پڑتے ہیں اور اس وقت کے جو وقتی فوائد انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہوئے تمہارے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں نہ چھوڑے, تم سے علیحدہ نہ رہے, تمہارے خلاف جو اقدام کرے, وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہارے سامنے صلح کی اور سلامتی کی اور امن کی پیشکش نہ کریں, وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھ نہ روکیں, فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, پھر وہی الفاظ آ گئے, تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. یعنی یہ کہ پھر ان کا مسلمان ہونا یا اسلام کا دعوے دار ہونا رکاوٹ نہ بنے, اب انہیں وہ ڈھال حاصل نہیں رہی. دیکھیے عام قاعدہ اس کے خلاف ہے, وہ آگے چل کر آئے گا کہ اے مسلمانوں اگر تم کہیں نکلے ہوئے سفر پر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے, ولا تقولوا لست مؤمنا, تو کبھی مت کہنا تم مومن نہیں. عام حالات میں یہ معاملہ ہوگا کہ کسی شخص کا صرف یہ بیان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں اسے ایک پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ مسلمان اب اسے قتل نہیں کر سکتے, باقی وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یا جھوٹ موٹ کو کہہ رہا ہے یا صرف جان, یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے. تمہارے لیے تو یہ ہے کہ وہ ڈھال ہے, اب تمہاری تلوار جو ہے وہ ڈھال پر جا کر لگے گی, اس شخص کی گردن پر نہیں لگے گی. چنانچہ آپ کو وہ قصہ معلوم ہے, میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید ان کا ایک جنگ کے اندر دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک کافر کے ساتھ, اور جب اس مشرک کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی, بس اب یہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے, اسامہ جو ہے مجھ پر غالب آ گیا ہے, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا, اس وقت یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا جبکہ اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, لہذا تلوار نہیں روکی, گردن اڑا دی. لیکن اب یہ مجھے یقین کے ساتھ نہیں ہے مستحضر کہ آیا یہ بات حضور کو کسی اور نے پہنچائی یا خود حضرت اسامہ نے اپنے دل کے اندر کسی خلش کو پا کر حضور سے تذکرہ کیا, تو حضور نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا, اے اسامہ تم نے کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تلوار چلا دی. اس نے کہا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تردید نہیں کی ان کے قول کی, لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ شکر تو کلمہ, کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے, تمہیں کیا معلوم ایمان ہے یا نہیں ہے. اس نے جھوٹ موٹ پڑھا ہے جان بچانے کے لیے پڑھا، کیونکہ وہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو اس کی اپنی دل کی بات ہے، اس کی نیت کی بات ہے جو اللہ جانتا ہے. اور یہاں تک کہا کہ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے ہوں گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی دربار چلے. تو یہ ہے عام قانون. لیکن یہاں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ جو اسلام کے مدعی تھے، ایمان کے مدعی تھے، اور پھر انہوں نے ہجرت نہیں کی، گویا کہ ثابت کر دیا کہ ان کی پرائیورٹیز جو ہیں اس کے اندر قوم، قبیلہ، جائیداد، مال، محبت، یہ سب چیزیں مقدم ہیں اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں مقدم ہیں. تو وہ ثابت کر چکے کہ وہ اسلام میں کھڑے نہیں ہیں، ایمان کے حامل نہیں ہیں، یا ان کے خلاف اقدام کی جو ہے یہاں پر کھلی اجازت دی جا رہی ہے. تو پہلے تو فرمایا گیا عام کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں انہیں تم جو بھی ہے پکڑو اور ان کے خلاف اقدام کرو اور انہیں قتل کرو. پھر دو استثناءات دے دی گئی. ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جن قبیلوں کا کوئی معاہدہ ہے اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو تو وہ مستثنا ہوں گے. نمبر دو وہ لوگ کہ جو آئیں اور وہ یہ ان کی طبیعت جو ہے اس سے عاجز آ گئی ہو، وہ بزدلی کی وجہ سے اس سے گھبراتے ہوں کہ وہ تمہارے خلاف ہو کر اپنے قبیلوں کے ساتھ ہو کر جنگ کریں یا تمہارے ساتھ ہو کر اپنے قبیلوں کے خلاف جنگ کریں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس امان دے دی جائے. تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے اور تم ان کے خلاف اقدام نہیں کرو گے. لیکن انہی میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ثابت کر دیں کہ ان کا یہ عہد و پیمان جو انہوں نے کیا تھا نیوٹرل رہنے کا، اس میں بھی وہ سچے نہیں تھے، بلکہ یہ کہ جیسے ہی کوئی موقع آیا اور اس میں انہیں اپنے کچھ مفادات جو ہیں پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ فتنے کے اندر گر پڑے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو جہاں بھی ہو پکڑو، خذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. اور ایسے یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک سند اور ایک اختیار دیا ہے واضح، یعنی ان کا اسلام کا دعویٰ تمہاری تلوار کو نہیں روکے گا، چاہے وہ دعویٰ اسلام کا کر رہے ہو، چاہے وہ کلمہ شہادت کی آڑ لے رہے ہو، چاہے وہ اپنے اسلام کے دعوے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کے خلاف اللہ نے تمہیں حجت دے دی ہے کہ تم اپنی تلوار استعمال کر سکتے ہو. اب اس کے بعد آ رہا ہے معاملہ، یہ جو معاشرہ تھا جس میں اس طرح کا خلط ملط ہو رہا تھا معاملہ کہ وہ قبیلہ کافر ہے، اس میں کچھ مسلمان بھی ہیں، اب قبیلے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس طرح کے خلط ملط معاملے کے اندر اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی صادق الایمان مسلمان بھی قتل نہ ہو جائے، اس لیے کہ افراتفری ہوتی ہے اس کے اندر، عین وقت کے اوپر تو بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. لہذا کسی مسلمان کے قتل کرنے کی جو دو صورتیں ہو سکتی ہیں اب ان کی بحث ہو رہی ہے. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی صاحب ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ قتل خطا ہو، اس نے اسے غلطی لگی ہو، مغالطہ ہو گیا ہو، یا جیسے وہ آپ شکار کرنے گئے تھے اور آپ نے تو اصل میں ہرن کو نشانہ بنایا تھا، لگ گیا جا کر کسی انسان کو گولی لگ گئی اس کو، تو قتل خطا تو ہو سکتا ہے، ورنہ کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے ایمان کے تقاضے کے منافی ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر خطا، قتل خطا ہو سکتی ہے. قتل عمد اور قتل خطا، یہ اصطلاحات تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے قانون میں بھی یہ بالکل یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں، قتل خطا اور قتل عمد. ومن قتل مومنا خطا، جو کوئی شخص بھی کسی مومن کو قتل کر دے گا خطا کے ساتھ، غلطی سے، بغیر عمد، بغیر ارادے کے، فتحرین و رقبت مومنت، تو اب اس کے لیے سزا کیا گیا، کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن گردن کا چھڑانا، ایک غلام، مومن غلام، مسلمان غلام، اس کو چھڑا دینا، اس کو آزاد کر دینا. تحریر یہ حریت سے بنا ہے، حر مردے، حر مردے آزاد. فتحرین و رقبت مومنت، یہ کفارہ ہے کہ اس کے ہاتھوں یہ گناہ ہو گیا، لہذا اس نے ایک مسلمان کی جان لی ہے تو ایک مسلمان غلام کی گردن چھڑا ہے. یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی دیت المسلمت نے راہ لی, جو قتل ہو گیا ہے اس کی دیت جو ہے اس کے وارثوں کو پہنچانی لازم ہوگی. وہ دیت اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ معین کرتے تھے کچھ لوگ سالس بیٹھ کر, کتنے اونٹ ہوں گے, کیا ہوگا, کتنی چاندی, کتنا سونا, اس کی جو ہے دیت بنے گی. یہ اس کا گویا کہ ایک معاوضہ بن جاتا ہے اس خون کا. وہ دیت المسلمت نے راہ لی, جو سرنڈر کر دیا جائے, وہ مال جو دے دیا جائے, قبضے میں دے دیا جائے اس کے وارثوں کو, الا ان یصدقوا, الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں, معاف کر دیں. یہ قتل کے معاملے میں اسلامی قانون جو ہے وہ قتل عمد کے اندر بھی ہے. قتل عمد میں کیا ہے, اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے دستور میں ہے کہ صدر مملکت معاف کر سکتا ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ شریعت کے ساتھ تماشا ہے, بلکہ شریعت کی مخالفت ہے, کھلا کھلا مخالفت. ہاں وہ مقتول کے ورثہ معاف کرتے ہیں, اور یہ اس قبائلی علاقے کے اندر انتہائی بہترین اور مؤثر بات تھی کہ قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, وہ آگے بڑھنے نہ پائے. انہوں نے میرا آدمی قتل کیا ہے, اب ہم اس کے آدمی کو قتل کر دیں گے, اب اس کا جو مقتول اب یہ ہو گیا ہے, جو قاتل مقتول ہو گیا ہے, اس کے وہ رسا ہو گئے, وہ اس کا بدلہ لیں گے. یہ سلسلہ قتل در قتل ہمارے اپنے علاقوں میں, جہاں قبائلی ابھی خاص طور پر سندھ کے علاقے میں, اور یہ سرائے کی علاقہ جو ہے پنجاب کا, اس کے اندر یہ صورت ہے, قتل در قتل, قتل در قتل ہوتا رہتا. اس سے جو ہے گویا کہ زخم کے اوپر مرہم رکھا گیا کہ اس قاتل کو معلوم تھا کہ میری جان اب یہ مقتول جسے میں نے قتل کیا ہے اس کے وارثوں کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے مجھے قتل کر دیں. اگر وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے دیت وغیرہ, اس کو قتل کیا جائے, پھانسی چڑھایا جائے, تو حکومت کو چڑھانا پڑے گا اسے. اور اگر وہ معاف کر دیں, یا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اتنا مال ہمیں مل جائے تو ہم اسے معاف کر دیں گے, تو یہ شکلیں ایسی ہیں کہ جو قتل عبد کے ضمن میں بھی اسلام کے اندر موجود ہیں. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ قتل خطا ہے. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. تو دو کام ہوئے, ایک تو کفارہ ہے کہ ایک غلام مسلمان مومن غلام کو آزاد کرے, جان کے بدلے گویا کہ اس کی بھی جان چھڑا دی ہے اس نے, اور نمبر دو یہ کہ وہ دیت ادا کرے, الا یہ کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ معاف کر دے اور صدقہ کر دے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اور اگر وہ شخص کسی ایسے قبیلے اور قوم سے تھا جو تمہارا دشمن ہے, تو صرف ایک مومن غلام کو چھڑا دینا کافی ہوگا. اب دیت اگر دیں گے وہ تو کافروں کو پہنچے گی, پھر وہ ان کی تقویت کا موجب ہوگی, اس کا قبیلہ تو کافروں کا قبیلہ ہے, مشرکوں کا قبیلہ ہے, مسلمانوں کا دشمن قبیلہ ہے, لہذا دیت کا معاملہ وہاں ثابت ہو جائے گا. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, پہلے ہم نے پڑھا, وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, بس دوسری بات دیت کا اب سوال نہیں. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, تیسرا معاملہ شکل ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص کا جس کو کہ قتل کر دیا گیا ہے خطا, قتل خطا کے طور پر, کہ جس کا تعلق ایک ایسے قبیلے اور قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان میثاق ہے, قول و قرار ہے, معاہدہ ہے. فدیت مسلمت الى اہلہ و تحریر رقبت مؤمنہ, تو پھر یہ دونوں چیزیں جو کی تو برقرار ہو جائیں گی کہ اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے, سرنڈر کی جائے, مال دیا جائے, اور یہ بھی کہ ایک غلام مسلمان مومن جو ہے اس کی گردن آزاد کرائی جائے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما. اور اگر کوئی شخص اتنی مقدرت نہ رکھتا, یعنی وہ مسلمان مومن کو غلام کو آزاد بھی کرے دیت بھی دے, تو دیت تو دینی پڑے گی, وہ تو حق ہے, جو وارث ہے وہ رسا ہے ان کا, لیکن اللہ اپنا حق معاف کر دے گا. اور اس کا کفارہ کیا ہے, فصیام شہرین متتابعین, پھر وہ دو مہینوں کے پے در پے روزے رکھے. یہ قتل خطا جو ہے کسی مومن کی قتل خطا, جس کا کہ معاملہ یہ ہو کہ یا تو وہ اس قوم سے متعلق ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے, اور یا وہ واقعتاً کسی بھی یعنی قوم سے آزاد علیحدہ ہے, جو ظاہر بات ہے مومن ہے, لیکن یہ کہ اس صورت میں آپ کو, اگر آپ غلام جو ہے آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ دو مہینے کے روزے پے در پے رکھے جائیں توبہ من اللہ، یہ اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کا ایک راستہ ہے جو تمہارے لیے کھول دیا گیا، کفارے کی ایک سبیل ہے جو تمہارے لیے پیدا کر دی گئی. وقال اللہ علیم حکیمہ، اور یقینا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غایت اور ایسا مقصد جو ہے وہ مخفی ہے، جو کبھی ہمارے سمجھ میں آ بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا. تو ہمارے لیے تو واجب کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت کا فیصلہ. حکمت سمجھ میں آ جائے نور علی نور، نہیں تو تب بھی ہمیں اس کے حکم کے اوپر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.